أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم.
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو ذکر فرمایا ہے، جس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی، رب ارینی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئے کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا. اس سے پہلے دو واقعے اللہ نے زندہ کرنے کے ذکر فرمائے، ایک تو نمرود کا واقعہ، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو پیش آیا، وہ جس سے اللہ نے یہ مضمون بندوں کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہوگا، وہاں حساب و کتاب ہوگا. تو دنیا میں اس کو ذہن میں رکھ کر آدمی زندگی گزارے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ جان کا ڈال دینا، دوبارہ جو ہے زندگی دے دینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی پس منظر میں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. تو ابراہیم نے فرمایا تھا ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے، کیف تحیی الموتا، کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. قال اولم تؤمن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں. قال بلا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، مجھے تو یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر مجھے یقین ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. آپ سے جو میں نے درخواست کی ہے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، یہ اس لیے میں نے کی ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو. قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خذ اربعۃ من الطیر، کہ چار پرندے لے لو، فصرهن، پھر الی کا، پھر تم ان کو اپنے سے ملا لو. ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے اس کا کہ اس کو کاٹ دو، یعنی چار پرندے لے کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اور ایک یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد یہ لفظ ملانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کو اپنے سے قریب کر لو، یعنی دیکھ لو اچھے طریقے پر کہ دوبارہ جب اڑ کر آئیں گے زندہ ہونے کے بعد، کہ تم کو کوئی شک نہ ہو پھر کہ وہی پرندے ہیں کوئی اور تھے. تو اپنے سے قریب کر لو، اپنے پاس رکھو، اچھے طریقے پر ان کو دیکھو، ان کی شناخت اور پہچان اچھی ہو جائے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ثم اجعل، پھر تم رکھ دو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے جزءا، ایک ایک جز کو. ثم ادعهن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے. وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. یہ مختصر واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. ایک تو واقعہ ہے یہ کیسے اللہ نے زندہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا کیسے ہوئی. بس اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہو تو فوراً اس کی تعمیل ہو جاتی ہے. اللہ کو کاموں کے کرنے کے لیے ہماری طرح اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سبب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر تو کن فیکون کا مسئلہ ہے. حضرت ابراہیم کی جب درخواست ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پرندے لے لو. کون سے پرندے تھے؟ مفسرین نے لکھا، تفسیر قرطبی میں ہے یہ، کہ ایک تو مرغ تھا جس کو انہوں نے لیا تھا، ایک مور تھا، اور ایک جو ہے ایک روایت میں ہے کہ گدھ تھا، اور ایک کوا تھا. تو یہ چار پرندے انہوں نے لے لیے اور لے کر ان کو ذبح کر دیا، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اور ٹکڑے کر کے پورے پرندوں کے ٹکڑوں کو ملا لیا ایک طرف، جیسے ہم قیمہ بناتے ہیں نا، تو انہوں نے چار پرندوں کا ایک معنی میں پیسز کر کے سب کو آپس میں ملا دیا. اللہ کا حکم ہوا کہ بھائی ان میں سے ایک ایک حصہ لے جانا ہے، چار پہاڑوں پہ رکھ دو، اس کے بعد ہماری قدرت دیکھو. چنانچہ حضرت ابراہیم لے گئے, ایک ایک جز ان میں سے لیا, جو ٹکڑے کیے تھے لے جا کر ادھر ادھر چار پہاڑوں پر 4,000 رکھ دیے, اور ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے, چاروں پرندوں کے سر اپنے پاس رکھ لیے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو آواز دو, آواز دو, وہ تمہارے پاس آئیں گے. سناتے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آ جاؤ اللہ کے حکم سے, زندہ ہو جاؤ. تو وہ زندہ, تو جب انہوں نے فرمایا تو اس وقت پرندوں کے اجزاء آپس میں ملنے لگے. حدیثوں میں یہ, تفسیروں میں یہ بات ملتی ہے کہ خون خون سے ملا, پر پروں سے جا کر مل گئے, گوشت گوشت سے جا کر ملنے لگا, ہڈیاں ہڈیوں سے جا کر ملنے لگی, ہر جانور اپنی جگہ ایک تیار ہو گیا. اس کے بعد بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابراہیم کے پاس, اور سر ان کے, سر ان کے ہاتھ میں تو سر تھے, تو وہ پرندے آ کر اس سر میں لگ گئے ان کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرما دی. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, انسان کو دوبارہ زندگی دینا ہمارے لیے کوئی, اس زمانے میں یہی سوال ہوتا تھا, بلکہ ساری قوموں میں یہی ہے نظریہ اور یہی خیال ہے کہ ایک مرتبہ مر گئے قصہ ختم, دوبارہ زندگی نہیں ہے, پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے, اٹھنا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تصور تمہارا غلط ہے بالکل, دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہمارے لیے تو حکم ہوگا بس. اور پھر خاص طور پر انسان کو سمجھنے کے لیے کائنات میں خود اس کی نظیریں بھی ملتی ہیں. جو مضمون یہاں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی عقلی اعتبار سے, کوئی انسان کو دوبارہ پیدا ہونا عقلی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے انسان کا اپنا وجود جو ہے وہ بھی اگر آدمی دیکھے گا, اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ جو دیکھے گا, تو وہ زندگی خود منتشر اجزاء کے مجموعے کی زندگی ہے. پیدا تو ہوتا ہے ماں باپ سے, لیکن پیدا ہونے میں جو غذاؤں کا استعمال ہوتا ہے, اصل میں سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے مر گیا, مرنے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا, جلا دیا گیا, کچھ بھی کر دیا گیا, وہ تو زمین میں گل گیا, وہ زمین میں سڑ گیا, بودا بودا ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, پھر زمین جو ہے نا اڑ جاتی ہے. اگر ظاہری ریت پر اگر انسان پڑا ہوا ہو تو ہڈیاں جو ہے ریت ہو جائیں گی, مٹی میں گل مل جائیں گے, پھر مٹی جو ہے نا ہواؤں میں اڑ جائے گی, ختم ہو جائے گی. کہ درندوں نے کھا لیا تو بالکل اجزاء ختم ہو گئے, پرندوں نے کھا لیا تو اجزاء ختم ہو گئے, جل گیا تو اس کی راگ بن کر پانی میں بہہ گئی, جو بھی ہوئی. تو یہ کیسے انسان کو اللہ جمع فرمائیں گے دنیا آخرت میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر ابراہیم جیسے اجزاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ جگہ پر رکھ دیے, تو حکم ہمارا ہوا تو تمام اجزاء ایک جگہ مل کر زندگی ان کے اندر پیدا ہو گئی, آخرت میں بھی اسی طرح پیدا ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ عقلی اعتبار سے مشکل بھی نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان کے بکھرے ہوئے اجزاء مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے مل گئے, انسان اگر اپنی تخلیق میں, اپنی پیدائش میں غور کرے گا تو اس کی نوعیت بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا کی منتشر چیزوں کا مجموعہ جو ہے نا وہ انسان ہے. آج ہم مثال کے طور پر پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ سے انسان پیدا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ کے اندر جو غذا, جو قوت, جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے زمین سے اگنے والی چیزوں کے کھانے سے. فروٹس آدمی کھائے گا, نباتات جو پیدا ہوتے ہیں, پھل ہیں, فروٹس ہیں, ترکاریاں ہیں, غذائیں ہیں, گوشت ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں انسان کھاتا ہے. مختلف چیزوں کو جب کھا رہا ہے تو ان کے مجموعے سے خون بنتا ہے, پھر ان کے مجموعے سے جو ہے نا پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے. طاقت تو اسی سے پیدا ہوئی انسان کے اندر. پھر اس کے بعد ہم جب ہم پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے بعد ہمارا اپنا خون کیسے بڑھ رہا ہے, ہمارا اپنا جسم کیسے بڑھ رہا ہے, ہم کیسے بڑے ہو رہے ہیں؟ تو دنیا کے منتشر اجزاؤں کو کھانے سے تو پیدا بڑھ رہے ہیں ہم آگے, ہمارا عروج تو اسی وجہ سے. 8 دن کھانا بند کر دیں اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا, 3 دن بمشکل 3 دن انسان 4 دن شاید زندہ رہ سکتا ہے, رہنے والے اور بھی زیادہ زندہ رہ جاتے ہیں, چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا قصہ اس کا. تو اب جو ہمارا اپنا وجود ہے وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہی ہے. ابھی غذا جانوروں کا دودھ ہم پی رہے ہیں, قوت ہمارے اندر ہے, جانوروں کو ہم ذبح کر کے کھا رہے ہیں, قوت ہمارے اندر ہے, پانی ہم پی رہے ہیں جو دنیا کے مختلف چیزوں سے آ رہا ہے, پھر اس کے بعد جو غذائیں ہماری اگ رہی ہیں, جو چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں کہاں کہاں سے ہمارے پاس آ رہی ہے؟ چاول کسی ایک ملک سے آتا ہے, نمک کسی ایک ملک سے آتا ہے, مرچی کسی ایک ملک سے آتی ہے, ترکاری کسی ایک ملک سے آتا ہے, دوائیں کسی ایک الگ ملک میں بنتی ہیں. پھر یہ تو دنیاوی نظام ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سماوی نظام الگ ہے کہ چیزوں کے پیدا ہونے میں, چیزوں کے بننے میں سورج کا اپنا اثر ہوتا ہے, ستاروں کا اپنا اثر ہوتا ہے, چاند کا اپنا اثر ہوتا ہے, بارشوں کا اپنا اثر ہوتا ہے, ہواؤں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو ساری کائنات کی, اللہ کی جو انعامات ہیں جب ملتی ہیں, ان چیزوں کو انسان استعمال کر کے اس کی زندگی بچی ہوئی باقی ہے. تو جیسے اب اس کی زندگی باقی ہے اللہ کے حکم سے, دنیا کی منتشر چیزوں کا استعمال کرنے سے, اسی طرح کل قیامت کے دن دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو آدمی تو پھیلا ہوا ہوگا کہیں بھی دنیا کے اندر, حکم ہوگا تو پورے ذرات آئیں گے اور ملیں گے, ایک وجود بنے گا, اس میں روح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گی, وہ زندہ ہو جائے گا, کوئی مشکل. تو یہ عقیدہ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا, عقیدہ آخرت, کہ انسان کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائیں گے. اور یہاں یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ نیا ہمارا نیا وجود ہوگا، وہاں پر نیا جسم ہوگا، نئی روح ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. ہماری اپنی روح انہی جسموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، ورنہ تو کرے کوئی بھگتے کوئی کا سوال ہوگا. یہاں دنیا کے اندر ہم جو ہے نا عمل کر رہے ہیں، اور آخرت میں کسی اور جسم کو سزا دی جائے، آخرت میں کسی اور جسم کو جو ہے نا نعمتوں سے مالا مال کیا جائے، وہ کیا بات ہوئی؟ اس جسم کو نعمتیں دینا ہے، اس جسم کو سزا دینا ہے، تو پیدا بھی اسی جسم کو کیا جائے گا آخرت میں. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے، بس وہ ہمارے اپنے تصور سے بالا تر ہے. جیسے انسان کی پیدائش انسان کے تصور سے بالا ہے، کہ بھائی کیسے ایک پانی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شکل میں بدل دیتے ہیں، کیسے اللہ نے بدل دیا، یہ اللہ کی قدرت میں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کا جو ہے نا مادہ، جو ہر ایک کے مادے سے انسان پیدا ہو جائے. ہزاروں لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر اولاد چاہتے ہیں، اولاد نہیں ہے، ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہے، اولاد نہیں ہو رہی. پتہ یہ چلا کہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ ہمارے اپنے خون میں وہ صلاحیت نہیں ہے. یعنی اصل جو ہے وہ ظاہری سبب کے اعتبار سے تو کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اصل تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی انسان کا وجود ہوگا، جب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی تو پیدائش بھی نہیں ہوگی، وجود بھی نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو اس واقعے میں ہے، جو ایک اشکال اور اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، آپ مجھے دکھا دیجئے کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا حضرت ابراہیم کو شک تھا دوبارہ پیدا ہونے پر؟ کیونکہ انبیاء اکرام تو شک سے بالا تر ہوتے ہیں نا. کیسے سوال کیا حضرت ابراہیم نے؟ کیونکہ شک ہو جانا اللہ کی پیدا، اللہ کے دوبارہ پیدا کرنے میں، آخرت کے ہونے میں، انسان کے دوبارہ زندہ پیدا ہونے میں اگر شک ہو گیا تو ایمان کا مسئلہ ہے، وہاں تو ایمان میں کمزوری کی بات ہے. اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات بہت بعید ہے، یعنی تصور بھی، وہ تو چھوٹے سے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. یہ تو گناہ کبیرہ ہے کہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک ہو جائے، اور نبوت کے مقام پر فائز ہوں اور شک ہو آخرت کے بارے میں، یہ کیا سوال ہے؟ تو اس لیے یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے، تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو شک نہیں تھا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یقین تھا، یقین کامل تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے ہم بات کر رہے ہیں صرف تعویل کرنے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. یہاں دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ بلا ولا کلیت مئینہ قلبی. اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یعنی یقین تو ہے مجھے، بس میں جو ہے نا اپنے قلب کے اطمینان کے لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. کیفیت کے بارے میں میرا سوال ہے، حقیقت کے بارے میں سوال نہیں ہے. یہ اللہ زندہ کریں گے نہیں کریں گے، کیونکہ کیفہ کا جو لفظ ہے عربی میں، کیفیت کو جو ہے نا جاننے کے لیے آتا ہے. اسی وجہ سے اس لفظ سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا، بعض لوگوں کو یا ہمارے نئے اسکالرس کو دھوکہ ہو جاتا ہے. اس طرح کے جملے سننے میں آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو شک تھا، حضرت ابراہیم کو شک نہیں تھا. اس کی اگر پڑھنا ہی ہے، دلیل چاہیے، تو آگے والا جملہ دیکھ لیں، بس شک کلیئر ہو جائے گا وہ. کیونکہ اللہ نے جب پوچھا کہ ابراہیم کیا تم کو شک ہے اس میں، اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل میں جو ہے نا میں اطمینان چاہتا ہوں. دیکھنے کے بعد جو کیفیت شرح صدر کی ہوتی ہے وہ میں چاہ رہا ہوں. لیکن اس پر پھر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کو ایمان یقین نہیں ہے؟ تو اللہ کے سوال سے یہی شک پھر پیدا ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ کیونکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سوال کسی، یعنی شک کے بارے میں اگر نہیں ہوتا، تو اللہ پاک کا سوال یہ نہیں ہوتا. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہمارے دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ، اے اللہ آپ مجھے دکھا دیجیے کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سوال اصل میں ایک اور جو شبہ پیدا ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جملے میں، اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کے سوال سے یہی بات ظاہر، یہ شک ظاہر ہوتا ہے. ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو شک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شک نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا کیفیت کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. دونوں احتمال اس کے اندر ہیں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی زبانی وضاحت دے دی اس بات کی، تاکہ کل کے دن کوئی شبہ نہ کرے ان کے اس سوال کے اندر. تو اسی لیے ان سے ہی کہلوا دیا کہ اے میرے رب، مجھے شک نہیں ہے، بس میں کیفیت کو جاننا چاہتا ہوں. اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم تو یہ فرما رہے ہیں اے رب، میں شرح صدر چاہتا ہوں، میں اور اطمینان چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ لو کشف علی الغطا مزدت یقینا. فرمایا کہ اگر میرے لیے غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑے درجے پر حضرت علی فائز ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ غیب کے پردے اگر ہٹا دیے جائیں اور وہاں کے احوال مجھ پر کھول دیے جائیں، تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اب جو یقین مجھے حاصل ہے غیب پر, دیکھنے کے بعد بھی وہی ہوگا, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. سوال ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے نا غیب کو جاننا چاہ رہے ہیں اور مزید اطمینان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی غیب کے پردے بھی اگر ہٹ جائیں میرے سامنے سے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یقینی کیفیت میں حضرت ابراہیم سے آگے ہیں. لیکن حضرت ظاہر سی بات ایک سوال ہوتا ہے, تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا صحابی ہیں, اور صحابی کا درجہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, بالکل بھی نہیں, بہت کوسوں دور ہوتے ہیں صحابہ. ان کا جو مقام ہے وہ بعد میں, انبیاء کے بعد میں ہوتا ہے. جہاں پر اولیاء کی ولایت یعنی عام امتی کی ولایت جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نبوت کے مقامات شروع ہوتے ہوں. تو اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ خود صحیح ہے یا نہیں ہے, اس میں خود علماء نے بحث کی ہے یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے, ان کی طرف منسوب جو ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یقین کے بارے میں کہا ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اطمینان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک یقین ہوتا ہے اور ایک اطمینان ہوتا ہے. یقین کا درجہ الگ ہے, اطمینان کا درجہ الگ ہے. حضرت علی اپنے یقین کے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عالم غیب کے دروازے, عالم غیب کے پردے اگر مجھ سے ہٹا دیے گئے, سارا عالم مجھ پر کھول دیا گیا تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یقین والی کیفیت الگ ہوتی ہے, اور دیکھنے کے بعد جو شرح صدر اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں ذہن میں رکھنے کا ہے, ایک یقین ہوتا ہے اور ایک شرح صدر ہوتا ہے. یقین تو غیب کی چیزوں پر بھی, کسی آدمی نے کسی کو خبر دے دی اس کی وجہ سے آدمی کو یقین ہو جاتا ہے. لیکن یقین کے ایک تو اس کو یہ کہہ سکتے, اس کے درجے ہیں الگ الگ. ایک علم الیقین ہوتا ہے, ایک عین الیقین ہوتا ہے, اور ایک حق الیقین ہوتا ہے. یقین کے تین درجے ہوتے ہیں. علم الیقین یعنی سن کر یا جان کر کسی چیز کا یقین کر لینا, اور عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کوئی یقین ہم کو حاصل ہو جائے. حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اس واقعے میں مبتلا ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جان کسی نے خبر دے دی کہ بھائی یہاں پر شیر آیا ہے, بہت سارے لوگوں نے خبر دے دی, تو ہم کو کیا ہے, پتا چل گیا کہ ہاں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے, شیر آ گیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ایسا گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا, تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو وہ علم الیقین تھا, تو اب وہ عین الیقین ہو گیا. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس یقین میں اور اضافہ ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ لیکن یہ بھی احتمال اس کے اندر ہے کہ آنکھوں سے تو ہم نے دیکھا, ہو سکتا ہے کہ شیر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز ہو, ہماری نظروں نے دھوکہ کھا لیا ہو. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ شیر جو ہے نا خود آدمی کے ساتھ آدمی کو دھکا لگ کر گاٹ کر کر آگے نکل جائے, خود آدمی کے ساتھ یہ صورت حال پیش آئی. وہ حق الیقین ہے کہ جس میں خود آدمی مبتلا ہو جائے. وہ تو یقین سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ درجات الگ الگ ہوتے ہیں. تو حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو درجات ہوتے ہیں تو وہ بہت آگے ہوتے ہیں ولیوں کے درجوں کے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال یعنی یقین کے بارے میں ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت علی کی جو بات ہے وہ یقین کے بارے میں, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بات ہے وہ شرح صدر کے بارے میں ہے, وہ اطمینان کے بارے میں ہے جس کا درجہ یقین کے بعد کا ہوتا ہے, جو انسان کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں اشکال نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت ابراہیم نے کہا تھا رب أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اے میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئے کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. قال اولم تؤمن, تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے. قال بلا, حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں مجھے یقین حاصل ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے, اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. یہیں سے یہ بات معلوم ہوا کہ یقین الگ ہے, اطمینان قلبی الگ ہے, شرح صدر الگ ہوتا ہے وہ. تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ خود اربعۃ من الطیر, چار پرندوں کو لے لو, فصرہن الیک, اور ان کو ملا لو, ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر ان میں سے ایک ایک جز کو جو ہے نا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو, ثم ادعہن, پھر ان کو بلاؤ, یا اتینک سعیا, وہ آپ کے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے. اچھا یہاں اللہ نے فرمایا کہ دوڑتے ہوئے آئیں گے, یہ نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے, کیونکہ اڑتے ہوئے آنے میں پھر وہی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرندے مل کر جو ہے نا ایک دوسرے کے, یعنی کوئی اور پرندے ہوں, بھیجا تھا تو میں نے کٹ کر کے رکھا تھا کوئی اور جزوں کو اور آگے اڑ کر کوئی اور پرندے. تو علماء نے اس میں نکتا یہ لکھا ہے کہ دوڑتے ہوئے وہ آئے ہیں تاکہ ان کو شک, کسی قسم کا شک نہ رہے ہے یعنی ان پرندوں کے پیدا ہونے میں. تو فرمایا ثم ادعہن یاتینک سعیا, آپ پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم, اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنا, یا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اللہ نے جو فیصلے فرما دیے اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی کاریگری میں, اپنے خالقیت میں غالب ہیں, کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. جو چاہیں, جب چاہیں, جس کے ساتھ چاہیں, جیسا چاہیں کریں, جب چاہیں پیدا کریں, جب چاہیں موت دے دیں. اور حکمت والے بھی ہیں, اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, اوروں کے ساتھ پیش نہیں آیا, اس میں بھی حکمتیں ہیں. اچھا, ایک بات غور کرنے کی یہ ہے, حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی, کیف انا کہ گزشتہ رکوع میں یہ بات آئی تھی, حضرت عزیر جب بستی کے پاس سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے, انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, کہ کیسے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. تو اللہ نے ان کو موت دے دی, 100 سال کے بعد زندہ کیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے کھانے پانی کو دیکھو, وہ گلا سڑا نہیں ہے, تمہارے مردہ جانور کو دیکھو جو گدھا تھا وہ دیکھو گل کے سڑ کے بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ظاہر فرمایا اور یہ بتا دیا کہ کیسے اللہ پاک مردوں کو زندہ کرتے ہیں. دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا تو فوراً حکم کیا, فوراً اللہ نے ان کے منشے کو پورا فرمایا. کیا فرق ہے اس میں؟ ان کو تو اللہ نے 100 سال جو ہے نا اس حالت میں رکھا, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خواہش ہوئی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ پرندوں کو پکڑو, ذبح کرو, وہاں پر رکھو, آ جائیں گے تمہارے سامنے. حکمتوں میں علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے اصل میں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سوال تھا انتہائی مؤدبانہ درخواست تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کلام جو ہے نا ان کا یہ ہے, رب ارنی کیف تحیی الموتا, پورے یقین کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ درخواست تھی کہ اے میرے رب. اس میں جب اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے رب, اس میں خود جو ہے نا اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ہے. پھر فرما رہے ہیں کیف تحیی الموتا, کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ارنی آپ مجھے دکھا دیجئے. لیکن حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے وہ درخواست والا نہیں ہے, ان کا انداز ایک عام انداز ہے, بے ادبی والا نہیں ہے لیکن ایک عام انداز ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اللہ کیسے اس کو زندہ کریں گے. تو وہ پہلو جو غایت ادب حضرت ابراہیم نے ملحوظ رکھا تھا وہ حضرت حضیر کی بات میں نہیں ہے. جو عجز اور انکساری حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں جملوں میں ظاہر ہو رہی ہے وہ حضرت حضیر میں نہیں ہے. اور یہاں پر حضرت ابراہیم درخواست کر رہے ہیں, وہاں پر حضرت حضیر نے درخواست نہیں کی تھی بلکہ وہاں پر تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا. تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے, فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کے اعتبار سے ظاہر فرما دیا کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور استبعاد تھا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں, تعجب تھا, وہ درخواست نہیں تھی, وہ عجز و انکساری نہیں تھی جو حضرت ابراہیم میں ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے 100 سال ظاہر فرما دیے, 100 سال کا فاصلہ رکھ دیا, جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے 100 سال تک جو ہے نا ان پر موت طاری رہی, اس کے بعد ان کو جب زندہ کیا تو پتہ چلا کہ ایسے اللہ پاک زندہ فرماتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے عجز و انکساری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار جو ہے نا بندوں کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال کو, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, کا مثل حبت, یہ اس دانے کی طرح ہے, امدت سبع سنابلہ کہ جس نے 7 بالیوں کو اگایا, فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ کہ ہر بالی کے اندر جس میں 100 دانے ہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گنا کر دیتے ہیں, لمن یشاء اس کے لیے جس کے لیے چاہتے ہیں, واللہ وسیع علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے بھی ہیں, جاننے والے بھی ہیں. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ذکر فرمایا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو مضمون ہے, کیونکہ خرچ کیے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. نہ اس نظام گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا مالیاتی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں. تقریباً سورت کے ختم تک 5-6 صفحات ہیں جن میں صرف خرچ کرنے ہی کے مسائل ہیں, کہاں پر خرچ کریں, کس پر خرچ کریں, کیسے خرچ کریں, اور اسی طریقے پر آگے بیو وغیرہ کے مسائل ہیں, سود وغیرہ کے بھی مسئلے ہیں, قرضوں وغیرہ کے بھی مسئلے ہیں جو آگے ذکر کیے جا رہے ہیں. تو چونکہ دین اسلام میں انفاق کی بڑی اہمیت ہے, وجہ یہ ہے کہ انفاق کیے بغیر بہت سے امور انجام, بہت سے حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے. بیوی بچوں کا حق بغیر خرچ کرے, انفاق کے معنی آتے ہیں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں, مال کا دینا, تو اس کے بغیر نہ بیوی کا حق ادا ہوگا, نہ بچوں کا حق ادا ہوگا, نہ رشتہ داروں کا حق ادا ہوگا, نہ زکوٰۃ ادا ہوگی, نہ جہاد ادا ہوگا. پھر دیگر اور نفلی صدقات ہوتے ہیں, فقراء کا حق ہوتا ہے. اسی طریقے پر آدمی کے مال میں خود زکوٰۃ دینی اس کے ذمے میں ضروری ہوتی ہے. دین اسلام کی یعنی دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے, اپنے لیے بھی ہے, اجتماعی بھی ہے, انفرادی بھی ہے, دین کے لیے بھی ہے, خاندان والوں کے لیے بھی ہے. تو یہ ایک نظام ہے پورا مستقل خرچ کرنے کا. اسی لیے زکوٰۃ کا نظام ہے, اسی لیے صدقات نافلہ کا نظام ہے, اسی لیے بیت المال کا نظام ہے اسلام کے اندر جو قائم کیے جاتے ہیں وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی ترغیب کے لیے کہ مال, اگر آدمی مال کو بنیاد بنا کر مال کی محبت میں لے کر بیٹھے گا تو یہ نظام نہ زندہ ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. اس لیے خرچ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بندوں پر خرچ ہوتا رہے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے. تو اس کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اور ایک مثال سے بیان فرمایا ہے کہ اس کا کتنا اجر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اگر کوئی آدمی ایک گیہوں کا ایک دانہ, مثال کے طور پر گیہوں کا ایک دانہ لے زمین میں ڈال دے, تو وہ ایک دانے سے جو ہے سات خوشے نکلتے ہیں, سات بالیاں نکلتی ہیں, سات کاڑیاں نکلتی ہیں. پودے کی شکل میں ایک پتی اٹھتی ہے, پھر اس سے جو ہے نا الگ الگ بالیاں نکلیں گی, الگ الگ پتیاں نکلیں گی, ان پتیوں میں پھر جو ہے نا سو سو دانے نکلیں گے. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی, دانہ تو ایک ہے لیکن جب آدمی خرچ کر رہا ہے دے رہا ہے تو اس کی وجہ سے مثال کے طور پر 700 دانے نکل گئے, سات بالیاں نکلی, ہر بالی میں, ہر شاخ میں, ہر ٹہنی میں 100 دانے اس کے اندر ہے, تو 7 × 700 ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک دانہ اس نے جو ہے نا زمین کے اندر بو دیا اور اس کی وجہ سے 7 نکل گئی, 7 میں سے ہر بالی میں 100 دانے ہیں اور اس طرح جو ہے نا کل 700 ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے راستے میں دینے پر بھی اسی طرح ہم اجر و ثواب بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اخلاص کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ اگر آدمی اللہ کے راستے میں 1 دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا اس دانے کو 1 × 700 اللہ نے بنا دیا ہے, اسی طرح اس کے 1 کو اللہ پاک 700 کے برابر کر دیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پریکٹیکلی طور پر اللہ نے ظاہر فرما دیا کہ ایک دانہ 700 کی شکل میں جب ہو سکتا ہے تو پیسے اس کا اجر و ثواب وہ کیسے نہیں ہو سکتا. اصل میں اس کے 3 ہیں, آدمی بنیادی طور پر اخلاص کے 3 ہیں, اس اعتبار سے ثواب ہے. ایک درجہ تو یہ ہے کہ بیسک اخلاص اگر آدمی کے اندر پا گیا محض اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے 1 دیا, تو ضابطہ یہ ہے کہ 10 کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالیہ, بیسک اخلاص پر اللہ نے 10 اضافہ فرمایا ہے اور یہ بھی قرآنی ضابطہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ 10 سے بڑھ کر 700 ہو جائے گا, اس کا یہاں پر ذکر فرمایا. اور ایک یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص کا تیسرا درجہ آ گیا, وہ اور اس سے بھی آگے بڑھ گیا, تو واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اور بھی اضافہ, اس کا اور بھی اضافہ کر دیں گے. یعنی روپیہ تو ایک ہوگا, ثواب جو ہے نا 700 کا نہیں ہوگا بلکہ ثواب 70,000 کا بھی ہو سکتا ہے, 7 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ 1 جو اگر خرچ کریں گے اور تم سونا بھر کے احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو تمہارا پہاڑ بھر کے جو سونا ہے نا وہ سونا ان کی 1 خرچ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ثواب کے اعتبار سے. ایسا اخلاص ان کے اندر ہے, ایسا ایمان ان کے اندر ہے, ایسا یقین ان کے اندر ہے, اللہ رسول کی محبت ان کے اندر ایسی ہے, اللہ رسول کا جذبہ ان کے اندر ایسا ہے, عقیدت, محبت, یقین یہ سب ان کو حاصل ہے. اب اس کے بعد جو دے رہے ہیں تو ایک دانہ بھی دیں گے تو پھر اجر و ثواب اتنا ہوگا کہ ہمارے پہاڑوں کے برابر خرچہ سرقہ بھی جو ہے نا ان کے جو ہے نا 1 بھر کے سرقے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہاں اللہ نے یہی بات, تو اس سے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹو, اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کا مثل حبتن, تو ایک دانے کی طرح ہے, امدت سبع سنابل, کہ جس نے 7 اگائی, فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, کہ جس کے ہر بالی میں 100 ہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ 2 کر دے اور مزید بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے جس کے لیے چاہتے ہیں, واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب میں اضافہ کرنا اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ کی طاقت, اللہ کے خزانے اس سے بڑے ہیں, وسیع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے, اللہ کی داد و دہی بہت ہے, انعامات بہت وسیع ہیں, تو وہ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. علیم جاننے والے بھی ہیں, یعنی بندوں کی نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کیسے خرچ کر رہا ہے, کتنا خرچ کر رہا ہے, کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے, کس درجے کا اخلاص اس کے اندر پایا جا رہا ہے, اللہ پاک جانتے ہیں وہ. اس کے بعد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا, لیکن علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ بنیادی طور پر خرچ کرنے کے جو ہے نا وہ 3 ہیں, 3 بنیادی باتوں کو آدمی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. جیسے دانہ ہے, مثال کے طور پر کوئی بھی اناج آدمی بو رہا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو چیز زمین میں بو رہا ہے وہ صحیح ہونا ضروری ہے, اگر وہ صحیح نہیں ہے تو وہ اگے گا ہی نہیں, بالکل ضائع ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو زمین میں بونے والا ہے وہ زمین میں دانے اگانے سے واقف بھی ہو, کیسے اگاتا ہے, کب پانی دینا ہے, کتنا دینا ہے, کب چھوڑنا ہے, کب نہیں دینا ہے. آپ اور میں اگر پھل اگانے کے لیے جائیں گے, درختوں کو اگانے کے لیے جائیں گے, تو ہم تو پانی ریگولر دیں گے, اس کے بعد جو ہے نا جڑ اندر سے پوری گل جائے گی, ایسا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے درخت, ہم چھوٹے درخت بھی نہیں اگا سکتے, ہم یہ صورتحال ہماری ہوتی ہے. تو جو اگانے والا ہوتا ہے, بونے والا ہوتا ہے, اس کا ساری تفصیلات کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے, بغیر اس کے جو ہے نا وہ پھل نہیں اگ سکتا, درخت نہیں اگ سکتا, کوئی چیز نہیں نکل سکتی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس زمین میں بویا جا رہا ہے وہ زمین بھی اہل ہو اس کی. آپ ریگستان میں جا کے اگر روزانہ پانی ڈالتے جائیں, ڈبل ڈبل ٹبل ڈبل پانی ڈالیں, دانہ بو کر, اگنے والا نہیں ہے. زمین اگانے کے قابل ہونا بھی ضروری ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جیسا دانے کے بونے کے اندر اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ وہ صحیح ہو, زمین اس کی صحیح ہو, اور پھر جو ہے نا اگانے والا اس کا اہل بھی ہو, تو اسی طرح اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ بنیادی شرطیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مال آپ دے رہے ہیں, جو پیسے آپ دے رہے ہیں, جو چیز آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے. حلال نہیں ہے تو وہ شریعت کی نظر میں اچھی ہو. اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہو. اگر حلال ہے, صحیح ہے, تو پھر جو ہے نا اس کا اجر مرتب ہوگا, اس کی فضیلت حاصل ہوگی, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا. اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے وہ. اسی لیے حلال کھلانے کی, حلال کھانے کی, حلال پھیلانے کی ترغیب دی گئی ہے قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر. تو بنیادی شرطیں تو یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جو صدقہ دے رہے ہیں وہ صدقے کے اندر جیسا کاشتکار کے لیے, زمین میں بونے والوں کے لیے جیسے ضروری ہے کہ وہ ماہر اور واقف ہو اس کے تمام اصول و ضوابط سے, اسی طرح صدقہ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فکر کے اعتبار سے اپنے عقیدوں کو, اپنے نظریے کو درست بھی رکھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی پورا پورا اس کے اندر پایا جائے کہ دینے سے محض اللہ کی رضا مقصود ہو, ورنہ پھر اس کا اجر ضائع ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو صدقہ کر رہے ہیں, ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں, ہم جو چیز اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ مصرف میں بھی دینا چاہیے. جو خرچ کر رہے ہیں اس کو اس کی جگہ میں جو ہے نا ایسی جگہ میں خرچ کریں کہ جس جگہ میں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. اگر آپ ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں جہاں پر شریعت کا حکم نہیں ہے تو پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا. پیسے خرچ کر رہے ہیں آپ شادی میں, کسی کی شادی میں آپ نے پیسے لگا دیے, لیکن آپ نے پیسے دیے گانے بجانے والوں کو, کچھ بھی پیسے نہیں ملے گا, بلکہ الٹا گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. آپ نے اپنے طور پر اگر انتظام کر دیا گانے کے لیے, بجانے کے لیے, اس طرح کی غیر ضروری چیزوں کے لیے, موویز کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, بھائی ناجائز کام کئی سارے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو پیسے ہیں ہم دیکھیں کہ اہل کون ہے یا نہیں ہے, صدقے کا یا مصرف ہے یا نہیں ہے. ہم جہاں صدقہ کر رہے ہیں, جس کو ہم صدقہ, جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگوں کا ذکر فرمایا, انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. کبھی فقراء کو دینا چاہیے, مساکین کو دینا چاہیے, وغیرہ وغیرہ, پوری ایک تفصیل ہے اس کی. تو اگر ان کے علاوہ آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ سید حضرات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, آپ نے لے جا کر دے دی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ. زکوٰۃ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ مالداروں کو نہیں دے سکتے, آپ نے مالداروں کو دے دی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ماں باپ کو نہیں دے سکتے, آپ نے ماں باپ کو دے دی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, وغیرہ وغیرہ. تو جو آپ صدقہ کر رہے ہیں, صدقے کا جہاں صدقہ کر رہے ہیں اس کا اہل بھی ہو, اور جائز مصرف میں شریعت کی نظر میں وہ کام جائز ہو, وہاں صدقہ کریں گے تو پھر ثواب ہوگا. تو جیسا دانہ بونے کے اندر ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے, ایسا ہی صدقہ کرنے میں ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے کہ حلال مال ہو, اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ دیا جائے, اور جس جگہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی جو ہے نا صحیح ہو. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اجر مرتب ہوگا. آدمی کے اخلاص کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر میں بھی اضافہ فرمائیں گے. حق تعالیٰ شانہ ہوں مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ صدقہ انفاق سے متعلق ہی, مال کے خرچ کرنے سے متعلق ہی مضمون آگے چل رہا ہے. اگلے جو ہے نا دروس کے اندر اس کو پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ سب کی مغفرت فرمائیے, سب کی بخشش فرمائیے, سب کی بخشش, سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ یہ مبارک دن ہے 10 محرم کا دن, اور اس کے بعد یا اس سے پہلے والے دن, ویسے بھی محرم الحرام کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. یا اللہ اس کو ہمارے لیے مبارک فرمائیے. اللہ اس کو ہمارے لیے مبارک فرمائیے, اس کو ہمارے لیے مبارک فرمائیے, ہم سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ جو موجود حضرات ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائیے, جو موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرمائیے, جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت بھی فرمائیے, جو حضرات دعاؤں کے لیے کہے ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائیے, جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے متعلقین کی طرف سے درخواستیں آئی ہوئی ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائیے. یا اللہ دین اور دنیا میں بھلائیاں نصیب فرمائیے, دین اور دنیا کی سعادتیں میسر فرمائیے, دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، ہماری تمناؤں کو پورا فرمائیے، ہماری آرزوؤں کو پورا فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کو نیک رشتے نصیب فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو با اولاد بنائیے، صاحب نیک اولاد ان کو عطا فرمائیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرمائیے، جو با روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیے، ہماری جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے. ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، مصیبتوں فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، علمی عملی اعتقادی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے، محبتیں ہمارے اندر پیدا فرمائیے، شفقتیں ہمارے اندر پیدا فرمائیے. یا اللہ سیرت صورت سنت اور سیرت کا اہتمام کرنے والا ہمیں بنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے، آپ کی محبت ہمیں نصیب فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، تقوی اور خشیت ہمارے اندر پیدا فرمائیے. قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.